قال تعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ، ایسی باتیں لوگوں کو بیان کیجئے، بتائیے، ان باتوں کے بیان کرنے سے انہیں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو. انہی باتوں میں سے اس مہینے کے مناسب اور اس مہینے کے حوالے سے ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین معجزہ، اہل سنت کا اہم ترین عقیدہ، کافروں اور ایمان والوں کے بیچ میں امتیاز اور فرق کرنے والا، حد فاصل کھینچنے والا ایک واقعہ کہ جس کی تصدیق لوگوں کو ایمان والا اور جس کی تکذیب، انکار اور جھٹلانا لوگوں کو کافر بناتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا یہ واقعہ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے رجب کے مہینے میں پیش آیا. ویسے تو روایتیں اس سلسلے میں مختلف ہیں، متعین نہیں ہے کہ وہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا وہ رجب ہی کا مہینہ تھا، بعض روایتوں میں ربیع الاول کا ذکر بھی ملتا ہے. بہرحال واقعہ اور اس کے احوال، آقا علیہ السلام کا یہ سماوات کا اور عالمی دنیا کا سفر اہمیت کے قابل ہے، ذکر کے قابل ہے اور امتیوں کے لیے بہت سے اسباق اپنے اندر رکھتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کے ملنے کے بعد 3 سال تک اخفا فرماتے رہے، یعنی علل اعلان اور کھل کر نہیں بلکہ چھپ چھپ کر دعوت اسلام لوگوں کو دیتے رہے. اس کے بعد جب حکم ہوا فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ اب کھل کر کے علانیہ اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی. اس کے نتیجے میں اپنے اور پرائے صاحب سب آپ کے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے اور نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کو ماننے والوں کی ایذا اور ان کی تکلیفوں کے در پہ ہو گئے. جو لوگ اپنی ذاتی وجاہت کی بنیاد پر یا قوموں کے بعض معتبر افراد کی پناہ کی وجہ سے ان کی مصیبتوں سے بچے ہوئے تھے وہ تو بچے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر افراد تو اسلام لانے والوں کی ان لوگوں کی تھی جو نہ اپنی ذات میں کوئی وجاہت رکھتے تھے نہ جن کو کسی طاقتور لوگوں کی اور قبیلوں کی پناہ حاصل تھی. ان لوگوں کے ساتھ میں کفار مکہ نے جو جو ستم ڈھائے ہیں، ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے ہیں، ان کو جن مشقتوں میں ڈالا ہے، وہ آج بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں اور آج بھی انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں. ان مصائب کے سلسلے کے شروع ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں سے وقتی طور پر ایک ناامیدی سی ہو گئی تھی. ناامیدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، بلکہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ میرے ایمان لانے کے در پہ نہیں ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ارادہ کیا کہ جب میرے ملک اور میرے شہر کے لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوشش یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ باہر کے شہر، دوسرے شہروں کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں، شاید وہ اسلام لے آئیں تو پھر ان کی برکت سے یا پھر ان کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو بھی اسلام لانے کی ترغیب مل جائے. بالخصوص جب شعب ابی طالب کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ میں 3 سال گزارے ہیں، بڑی تنگی کے ساتھ میں، بڑی پریشانی کے ساتھ میں، فاقوں کو کاٹ کر کے، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والے سارے لوگ، کہ مکہ سے دور، مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی پہاڑوں کے درمیان میں، اس گھاٹی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ میں 3 سال گزارے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اسلام کی وجہ سے مشرکین نے ان سب لوگوں سے، مسلمانوں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی حمایت کرنے والے مددگاروں سے بائیکاٹ کر دیا تھا، سول بائیکاٹ، کہ ہم کسی قسم کا کوئی معاملہ ان سے روا نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ میں کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میں نکاح مناقحت کا جو سلسلہ ہے، شادی بیاہ کرنے کا، وہ ہم ان کے ساتھ میں نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی تعاون، ان کی کوئی امداد، ان کی کوئی مدد، کھانے پینے کی ہو، خریدنے بیچنے کی ہو، لینے دینے کی ہو، یا کسی اور طرح سے ان کی مدد کرنے کی ہو، ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ صرف مکہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ کل مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے اس پر معاہدہ کیا، سب کے دستخط لیے، اور اس دستخط نامے کو، پھر اس معاہدے نامے کو بیت اللہ پر انہوں نے آویزہ کر دیا، لٹکا دیا، تاکہ سب لوگوں کی یاد تازہ رہے، کسی کو مخالفت کی ہمت اور کسی کو مخالفت کی جرات نہ ہو، کوئی چھٹ کر کے آپ علیہ السلام کی مدد نہ کر پائے، آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی مدد نہ کر پائے۔ لہٰذا اس طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارے، تو آپ نے اس کے بعد پھر طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے سفر کے اندر کیا کچھ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہاں پر 3 لوگ بڑے وجاہت والے تھے، وہ 3 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام نے باری باری سب کے سامنے دعوت اسلام دی، پیغام اسلام کا پہنچایا۔ ایک نے تو کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہو، اور ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، قریب ہے کہ پھر کعبے کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ غلاف چاک ہو جائے گا۔ یعنی اس نے مذاق اڑایا کہ جیسے محترم انسانوں کے بیچ میں، محترم انسانوں کے ہوتے ہوئے تم جیسی ہستی کو نبوت اور اللہ کا قرب اگر مل گیا ہے، تو محترم جگہوں کا پھر تقدس بھی پامال ہوگا۔ کعبے کا جو غلاف ہے، جو احترام والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو تقدس والا ہے، اس کا تقدس بھی پامال ہوگا، وہ بھی چاک ہو جائے گا۔ دوسرے بھائی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، تو اس نے کہا اللہ کو ساری انسانیت میں سے، ساری مخلوق میں سے صرف تم ایک ملے تھے، جو نبوت کا دینے کے لیے اپنا پیغام تم تک، تمہارے ذریعے سے اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے، اس قسم کے طعنہ آمیز کلمات انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے۔ دونوں کے بعد تیسرے بھائی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ان دونوں کے مقابلے میں کسی قدر سلجھا ہوا تھا مزاج کے اعتبار سے، اور اس نے جواب بھی کسی قدر بہتر ہی دیا ان دونوں کے مقابلے میں۔ اس نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تم سے کلام کروں، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو دعوی نبوت کرنے سے تم جھوٹے بنے، اور تم اس قابل نہیں رہو گے کہ میں تم سے کلام کروں۔ گویا تینوں بھائیوں نے، تینوں سرداروں نے، جن کے سارے طائف کے اندر وجاہت تھی کہ اگر وہ لوگ اسلام لا لیتے تو ان کے ماتحت جتنے افراد تھے گویا پورا طائف مسلمان ہو جاتا، ان تینوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا جواب دیا۔ آپ ان سے بیزار ہو کر یا ان کے جوابوں کو سن کر کے واپس تشریف لا رہے تھے مکہ، اس کے بعد میں کیا صورت حال پیش آئی کہ ان لوگوں نے نہ صرف آپ کو اس قسم کے جوابات دیے، بلکہ ان لوگوں نے شہر کے اوباشوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ ان کو کلمات کہو، ان کے تکلیف کا کلمات کہو، ان کو گالیاں دو اور ان کو پتھر مارو۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موڑ سے دوسرے موڑ تک، ایک گلی سے دوسری گلی تک ان کے پتھر کھاتے ہوئے تشریف لے آئے مکہ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے پتھروں کے کھانے کی وجہ سے، ان کے زخموں کے دینے کی وجہ سے جوتے سارے لہولہان ہو گئے، اور آپ کے پیر قدم مبارک جوتوں سے لہو کی وجہ سے چپک گئے تھے، خون کی وجہ سے چپک گئے تھے۔ بڑی مشکل سے جب ان کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، پھر آپ مکہ واپس تشریف لائے۔ ان کا مکہ کی واپسی سے پہلے ان کی اس حالت کو دیکھ کر پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل بھر آیا، اور آپ نے اس عالم کے اندر اللہ پاک سے جو مناجات فرمائی، وہ آج بھی دلوں کے اندر گداز کو، رفقت کو، نرمیوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رخ کر کے مخاطب ہو کر فرمایا، یا اللہ، یہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میرا کام ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک مناؤں، آپ کو اس وقت تک راضی کروں، اور آپ کے سامنے منت و زاری کروں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس قسم کی طویل دعائیں اور طویل مناجات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس دعا کو اور اس واقعے کو لے کر عرش ہل گیا، آسمانوں کے فرشتوں تک کے آنسو اور انہوں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ان لوگوں کے اوپر ایسی ہوا کو مسلط کر دی جائے جو ان کے وجود کو مٹا کر کے رکھ دے, جیسے قوم عاد قوم سمود کے ساتھ میں ہوا کہ ہواؤں نے اور چنگاڑوں نے ان کو ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا, ایسے ہی ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش کیا لایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں ان کو مسل کے رکھ دیا جا سکتا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ان کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ یہ لوگ نادان ہیں, یہ لوگ نبوت کے مقام کو اور ایک نبی کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں, اس وجہ سے میری مخالفت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو اس وقت عذاب نہ دیا جائے بلکہ ان کے درگزر کر دیا جائے تو کوئی انہی کی اولاد میں سے میرے مذہب کو قبول کرنے والا, اللہ کو ماننے والا, میری نبوت کو تسلیم کرنے والا پیدا ہوگا. یہ دعا فرما دی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو یہ دعا دی اور پھر مکہ واپس تشریف لائے. وہاں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے سفر کا جو غم کھا رہا تھا, آپ کا دل جس قدر بے چین تھا, اس بے چینی کے اور غم کے عالم میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات دہراتے تھے کہ کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میری دل ربائی کرتا, کاش کوئی میرا غم خار ہوتا جو میرا غم کھاتا, کوئی مجھے تسلی دیتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں حدیم کے اندر جو مکہ کے کعبۃ اللہ کے جوار میں پڑوس اور بالکل بازو میں کمان نما ایک احاطہ بنا ہوا ہے, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے کہ جبریل کو اللہ نے بھیج دیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, آپ تشریف لے چلیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک براق سواری ان کے ساتھ کر دی تھی کہ میرے نبی کو اس پر سوار کر کے بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین تک لے کر جانا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ملاقات اور اللہ کے شوق کا حال سن کر سفر کے لیے تیار ہو گئے. براق کی سواری کیسی سواری تھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. یہ براق برق سے ہے, برق کے معنی بجلی کے ہیں, وہ بھی بجلی کی رفتار جتنا تیز رفتار تھا اس لیے اسے براق کا نام دیتے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا حضرت جبریل کے ساتھ میں سفر فرمایا. وہاں پر جب آپ پہنچے بیت المقدس مسجد اقصی کو تو سارے انبیاء وہاں پر جمع تھے اور صفے ساروں کی بنی ہوئی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا کہ آپ امامت فرمائیے گا. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی اس جگہ امامت فرمائی ہے اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کہا جاتا. یہاں سے نماز سے فرارت کے بعد میں پھر آسمانوں کی طرف سیر کا سفر شروع ہوا. یہاں سے سواری بدل گئی, رف رف نام کی ایک سواری دی گئی. رف رف کی سواری جس کی رفتار یا جس کی پہنچ یا جس کا سفر اونچائی کی طرف ہو ایسی سواری کو رف رف کہا جاتا ہے. چونکہ زمین سے آسمان کی جو مناسبت ہے وہ نیچے اور اوپر کی ہے, اس حساب سے جو سواری دی گئی وہ نیچے سے اوپر لے جانے والی رف رف نامی سواری دی گئی. وہاں سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا, پہلے آسمان کا, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں آسمان کا اور اس سے اوپر بھی, اور درمیان میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کے اوپر پہنچ کر جنت کے مناظر بھی دیکھے, جہنم کے مناظر بھی دیکھے. ایک جگہ جنت کے مناظر میں سے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی کی اور انہوں نے موسم کے آنے پر پھر اپنی کھیتیوں کو کاٹ بھی لیا. کاٹ لینے کے بعد دوبارہ ان کی کھیتیاں بڑھ گئی. حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے نیک اعمال کرنے والوں کا ہم حال ہے, یہ ان کا معاوضہ ہے کہ وہ ایک عمل کریں گے لیکن ان کا اجر دوہرا ہوتا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. جیسے انہوں نے کھیتیاں کی تھی تو ان کی کھیتیوں کے ایک بار کاٹ لینے کے بعد دوبارہ کاٹنے کے لیے ان کی کھیتیاں پھر سے بڑھ گئی ہیں. اسی طرح جو آپ کی امت سے میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بڑھا کر کے اجر دیا جائے گا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر قدموں کی چاپ سنی, قدموں کی آواز سنی تو پوچھا یہ کیا, کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے غلام بلال کے مدینے کے اندر جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کے وہاں قدم رکھنے سے اللہ پاک جنت کے اندر اس کی آواز کو پیدا فرما دیتے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جب مدینہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا تھا کہ بلال, میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی, تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایسا تو کوئی خاص عمل ہے نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دوبارہ وضو کی نیت سے ادا کر لیا کرتا ہوں, اس کو تحیات الوضو کہتے ہیں. جہنم کے مناظر میں سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مناظر دیکھے. ایک جگہ دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے اور ان بدحیات اور چہرے بالکل مکروہ ہیں، ناپسندیدہ صورتوں کے آدمی جمع ہیں، اور ان کے ہونٹ اونٹ کے برابر ہیں، یعنی ایک اونٹ جتنا ہوتا ہے ان کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے کنچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پردار لوگ ہیں، جو ایک کی بات لے جا کر دوسرے تک اس انداز سے پہنچاتے تھے کہ دونوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی تھی۔ واقعات کو جیسے دیکھا ہے، جیسے سنا ہے، ویسے پہنچانے کے بجائے وہ لوگ زیب داستان کی خاطر یا جھگڑے پیدا کرنے کی خاطر، ایک دوسرے کو لڑانے کی خاطر ایسی باتیں اپنی طرف سے ملا دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی تھی، عداوتوں سے بدل جاتی تھی، ملے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ تو ایسے فتنہ پردار لوگوں کے یہ انجام ہے کہ آج اللہ پاک ان کے جسموں کو مکروہ بنا کر، ان کی شکلوں کو ناپسندیدہ بنا کر، ان کے ہونٹوں کو اونٹوں جتنی مقدار کر کے، فرشتوں کو ان کے کنچیاں دے کر ان کے ہونٹوں کو کترنے پر معمور فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے آگے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، فرشتے بڑے بڑے پتھر ان کی پیشانیوں پر مار رہے ہیں، اور ان کے سر لہولہان ہیں، اور سر سے لے کر پیر تک ان کے خون بہ رہا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کے نماز چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ نماز چھوڑا کرتے تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا یہ بیان کی ہے کہ ان کو فرشتے مسلسل پتھر کے ساتھ میں مار، ان کی پیشانیوں کو توڑتے جائیں گے، ان کی کھوپڑیوں کو پھوڑتے جائیں گے، اور ان کو زخمی لہولہان کرتے جائیں گے۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ ہو جائے گا پھر ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ ہونے کے بعد، وہ ایک مرتبہ کی تکلیف کو پوری طرح محسوس کرنے کے بعد دوبارہ بالکل وہ اچھے کر دیے جاتے تھے، تاکہ ان کو دوبارہ نئے سرے سے تکلیف دی جائے، کیونکہ عذاب دینا مقصود ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی شرمگاہیں ان کی پیشانیوں پر لٹکی ہوئی ہیں، اور ان شرمگاہوں سے پھر پیپ نکل رہا ہے، اور اس سے نکلنے والے پیپ کو یہ پی رہے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ زناکار لوگ ہیں، انہوں نے بے حیائی کا کام کیا تھا، آج وہ لوگ اس قدر ان کی عزتوں کو ان کو بے آبرو کیا جائے گا کہ ان کی شرمگاہوں کو، جو بالکل چھپانے کی چیز ہے، ان کی پیشانی پر کر دیا گیا ہے، اور ان کو عذاب کے لیے انہی شرمگاہوں میں سے پیپ نکل رہا ہے جس کو یہ پیے جا رہے ہیں۔ اور بہت سے واقعات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران پیش آئے، اور آپ نے ساتھ میں آسمان سے اوپر بھی سفر فرمایا، عرش سے بھی اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ عرش کے پاس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے لوگوں کے اجور و اعمال کا جو اجر ہوتا ہے، ان اجروں کے لکھنے کے جو آواز قلم کے اندر پیدا ہوتی ہے، کہ جو بندہ کوئی چیز لکھنے بیٹھتا ہے قلم سے کاغذ پر کچھ لکھنے، تو پھر اس لکھنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سریر الاقلام تک سنی ہے کہ فرشتے اعمال کا جو اجر لکھ رہے تھے، وہ لکھنے کی آواز تک مجھے سنائی دی۔ اس سے بھی آگے آپ نے سفر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ، جو بے شک نورانی وجود تھا لیکن جسم بھی آپ کے ساتھ تھا، اس جسمانی وجود کے ساتھ اپنے سر کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا، حق تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ یہ نعمت جو ساری نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں سے ساری نعمتوں میں افضل ترین نعمت ہے، بہترین نعمت ہے، جس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے، وہ نعمت دیدار الہی کی نعمت ہے۔ ابن خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ از لذت دیدار خسرو چہ تما گفتن، سردادن جاندادن نادیدہ رخ یارے، کہ اس کے دیدار کا لطف، اس کے دیدار کی کیفیت اور اس کا مزہ کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے، کہ بن دیکھے لوگوں نے سر کٹا دیے ہیں، بن دیکھے لوگوں نے جانے اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ از لذت دیدار خسرو چہ تما گفتن، سردادن جاندادن نادیدہ رخ یارے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب تعالیٰ کے دیدار کے بعد دونوں میں مناجات اور مکالمہ ہوا۔ قرآن کریم میں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، دونوں میں وہ باتیں ہوئی، کہنے والا جانتا ہے جس سے کہا گیا، بس وہ جانتا ہے۔ کچھ باتیں ہمارے سامنے، امت کے سامنے بھی حدیثوں کی شکل میں آ گئی ہیں۔ اب جب کوئی جاتا ہے دوسرے کے پاس مہمان بن کر، تو کچھ تحائف بھی لے کر کے جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت میں اب تعالیٰ کے حضور اور بارگاہ میں تحائف بھی پیش فرمائے۔ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات کا مطلب ہے جو نیکیاں، جو نیک کام زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ میرے اللہ کی نظر ہیں۔ والصلوات کا مطلب ہے جو بدن کے نیک اعمال ہیں، جن کا تعلق ہاتھ اور پیر سے ہے، اور بدن کی ورزش سے ہے، جس کے اندر بدن تھکتا ہے، وہ نیکیاں میرے اللہ کی نظر ہیں، وہ میرے اللہ کے بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش ہیں۔ والطیبات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال میں نے راہ خدا میں صرف کیا ہے، جو مالی عبادتیں میں نے انجام دی ہیں، وہ سب میرے اللہ کی نظر ہیں۔ اب ادھر سے بڑے کی خدمت میں جب کوئی چھوٹا تحفہ پیش کرتا ہے تو پھر انعام بھی ملا کرتا ہے. اب تعالیٰ نے انعام دیا کہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں. جب اللہ کی طرف سے سلامتی ملی، رحمتیں ملی اور برکتیں ملی، کیونکہ اب تعالیٰ کو مخاطب کر کے، خطاب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایہ دیے تھے، تو حق تعالیٰ نے بھی حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے ہدایہ کا صلہ اور انعام عطا فرمایا. اس وقت میں جب اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں عنایت ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے یہ جو انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والے یہ جو صلے ہیں، اس کا صرف میں ہی حصے دار نہ بنوں، کاش میرے ساتھ میری امت بھی بن جائے اور یہ سلامتی میرے امت میں سے نیک لوگوں کے حصے میں بھی آ جائے. چنانچہ انہی کلمات کو جو وہاں بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معراج کے موقع پر پیش آئے تھے، امت کو التحیات کی شکل میں عنایت کر دیے گئے کہ روزانہ ان کو کم سے کم 5 مرتبہ تو ادا کرنا ہے، کم سے کم 5 مرتبہ، بلکہ ان سے زیادہ کی مقدار ہی ہو جاتی ہے. جب بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو 5 نمازوں کے اندر التحیات بھی پڑھا کرے گا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں چاہنا چاہتا ہے کوئی بندہ، تو وہ 5 نمازی بن جائے، وہ ولی بن جائے، وہ نیک بن جائے، وہ اس کو الخود ملتے رہیں گے، کسی سے دعا کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بھر کے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان نماز پڑھنے والے اس کے حق میں خود دعا کر رہے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں تو اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں پر ہو. جب کوئی بندہ نیک بن جائے گا تو خود بخود وہ کروڑوں مسلمانوں کی نماز پڑھنے والوں کی دعاؤں میں شامل اور شریک حال ہو جائے گا.